especially for Shuhada and Zayreen, those who are heading towards the Maraqid Mutahara. One speech, Fatiha Ma'as Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah Rabbil Alameen. Ar-Rahman ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سب مل کے ایک مرتبہ صلوات پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اپنی مجلس کو ایک مرتبہ پھر بھی صلوات محمد وآل محمد سے زینت بخشیں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحيات والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى سيما بقية الله الأعظم حجة ابن الحسن أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. ظهور امام زمانہ کے لیے صلوات. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ولعنت الله على اعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم لعنة الدائمة من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله الحكيم في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
May Allah subhanahu wa ta'ala bless our gathering. Please say another salawat. May Allah provide a special glance of Imam of the Age. Please recite under the salawat. I pray may Allah subhanahu wa ta'ala raise the places and position of all shuhada, and especially those who have sacrificed for the sake of Ahlul Bayt alayhimus salam, and those who have sacrificed while they were traveling towards the Maraqid and Haram of Ahlul Bayt alayhimus salam. May Allah subhanahu wa ta'ala place their souls with the souls of Ahlul Bayt alayhimus salam. For the souls of Shuhada, please recite another salawat.
Allahumma
صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. In yesterday's majlis, I said there are two important benefits of dua, and one of the benefits that was stated, our willpower. Dua, it provides this opportunity that we can strengthen our willpower. And if we have willpower, we can be successful in our aims and objectives. And if our willpower is weakened, definitely we will not be able to be successful and will not be able to achieve anything in our life. And dua, this provides this opportunity that we can strengthen our willpower. And willpower also provides another opportunity that we can have certainty. We can work with the yaqeen, and we head towards our objectives with that yaqeen and belief, and it provides a faith in our objectives, and we can complete our mission. In order to complete any of the missions, it is important that one need to have a faith in that mission. And if we do not have that faith and belief in our mission, we will not be able to complete that. And when we depend on Allah subhanahu wa ta'ala, trust in Allah subhanahu wa ta'ala, and have that faith in Allah subhanahu wa ta'ala, it provides us opportunity that we have yaqeen. We will head towards that. We will complete that. Inshallah, we will do that. That is why it is recommended that whenever you like to start anything, you need to start by saying inshallah. One of the signs of a mu'min that has been said in a hadith, that there are few important things that really bothers shaitan. Some of the actions of mu'mineen are being considered that when mu'mineen take those actions, at that time shaitan is being bothered and he does not like that. He dislikes those actions. What are those actions? Very first action that shaitan really is being bothered, and we have to do something that he has to be bothered. We should not be pleasing him. You know, we have to do something that he has to become angry. Let him make angry as his enemy. And if somebody's enemy, then it's important that we have to make him angry. That is why Shaheed Beheshti, Rizwanullah Ta'ala Alayh, about the enemies of Islam, used to say that be angry and die with that anger. You know, this is really interesting, and it's not actually his slogan, this is not his saying, but Quran has said, that is what Quran has said, and you need to think about that sometimes, why Quran says about that. Quran says, "Mutu bighayzikum." You have to die with your anger. You know, you should be angry. Let them be angry. Don't make them please. Sometimes we try to make them please. We take some sort of actions that our enemies can be happy. Why we have to make them happy? We have to make them angry. We have to do any action that they can be angry. So in the hadith of Prophet, peace be upon him, it is said that the first action, very first action that shaitan becomes angry, that is when a mu'min meets and greets one mu'min, another mu'min, when we say salam alaikum. By saying salam alaikum, you make shaitan angry. He becomes angry. And you become happy. So that means if shaitan becomes angry, Allah subhanahu wa ta'ala becomes happy. Any of the actions that makes shaitan angry because he is enemy of Allah subhanahu wa ta'ala and clear enemy of Allah subhanahu wa ta'ala, that makes Allah subhanahu wa ta'ala pleased and he becomes happy. And if Allah becomes happy, then Prophet becomes happy. And if Prophet becomes happy, Imam of the age becomes happy. So think this salamu alaykum, how important is that? How important is just saying salamu alaykum? And the second thing that it has been said, shaitan, he spoke with Prophet, peace be upon him, as Prophet asked him that what are the actions that you really been bothered? And he said that another action that I really consider that I become angry when a mu'min do musafaha. You know, we do musafaha, shaking hand with one another. We consider that as a smaller action, but you should not consider that as a smaller action. Because when mu'mineen, they do musafaha with one another and meet with both hands, with respect, at that time he feels that their relations are being strong and they are getting closer to one another. They are making bond with one another. And that is how he becomes angry. And Allah subhanahu wa ta'ala becomes happy. This action is also very important. And the third action that Shaitan had said to Holy Prophet, that Shaitan becomes angry, that whenever mu'mineen, they like to make a promise, or when they like to take an action, at that time, they say, Inshallah, I will do that. Just saying Inshallah, that means you trust in Allah subhanahu wa ta'ala. You don't want to do, you know, sometimes it's out of arrogance that we like to, I will do that. When we say, I will do that, it's my arrogance that I think I can do that. And wherever those eyes are going to be increased, that is the point that your arrogance is going to be increased. I can do that. I understand that. I don't need anything. I don't need to be lectured. So all these places, all these sentences, where these eyes are going to be increased, you must understand that there I'm going to be failed. So I have to say, I will do inshallah. Or you have put inshallah in the first. Inshallah, I will do that. Because with the help of Allah subhanahu wa ta'ala, with the will of Allah subhanahu wa ta'ala, our will becomes stronger with the will of Allah subhanahu wa ta'ala. So that is why we consider that our willpower gets stronger. And when our willpower gets stronger, then it provides me opportunity that I have certainty, I have yaqeen, and I move towards objectives with the yaqeen that I will be completing inshallah, because it is connected with the power of Allah subhanahu wa ta'ala, and I will receive that help from Allah subhanahu wa ta'ala. So that is how it is really important, brothers and sisters, that we do dua. Doing dua, that means living with dua. Our life should be life of dua. Whenever we start something, we start with dua. When we start action, then we say, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. When we end anything and complete anything, then we do dua. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Because completion, it is not from my side. It is being provided a blessing by Allah subhanahu wa ta'ala. And I have completed now. I said, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Please say salawat. Today I would like to discuss two more benefits of dua. And one of them, it is our hope, our expectation. Somebody needs to have hope. And sometimes there is possibility of being despair of the rahmat of Allah. And the second benefit that I would like to discuss, that is, in our life is satisfaction. Living free of the stress. Living free of the stress. A stress-free life. You know, sometimes it is written on the ingredient, sugar-free. So there has to be a life which is stress-free life. Stress-free life. How we can have this stress-free life? امید انسان کی زندگی میں ایک ایسا رول ادا کرتی ہے، ایسا کردار ادا کرتی ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنے اہداف کی طرف آگے بڑھتا رہتا ہے۔ لہذا ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، یہ دنیا امید پہ قائم ہے۔ یہ صرف فریز نہیں ہے، یہ ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ پوری دنیا امید پہ قائم ہے۔ اگر امید نہ ہو تو غیبت کا تصور ختم ہو جائے گا، اگر امید نہ ہو تو ظہور کا تصور ختم ہو جائے گا، اگر امید نہ ہو تو پردہ غیبت کے متعلق ہمارا تصور بے جا تصور ہو جائے گا۔ یہ پردہ غیبت سے متعلق ہمارا عقیدہ اور ہمارے یقین ہونا اس بات پہ دلیل ہے کہ دنیا امید پہ قائم ہے۔ So this world is standing on hope, expectation. We all need to have hope from Allah subhanahu wa ta'ala. Ummeed hum sab rakhte hain. Koi bhi na ummeed nahi hai. Lekin baaz ko America se ummeed hai. بعض کو یہاں کے سسٹم سے امید ہے، بعض کو لوگوں سے امید ہے، بعض کو اپنی بیوی سے امید ہے، بیوی سے بھی امید ہوتی ہے، بعض اوقات بیوی کو شوہر سے امید ہے، بعض اوقات ہمیں بچوں سے امید ہے، بعض اوقات مال دنیا سے امید ہے، بعض اوقات بینک بیلنس سے امید ہے، بعض اوقات زمین سے امید ہے، چونکہ پراپرٹی بنا لی ہے انشاءاللہ آئندہ یہ پراپرٹی کام آنے والی ہے، جی ایک خریدی پھر دوسری خریدی پھر تیسری پراپرٹی خرید لی، خریدتا جا رہا ہے، بچوں کے نام کرواتا جا رہا ہے، انشاءاللہ یہ بچوں کے کام آنے والی ہے. اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ پراپرٹیز ایک لمحے میں اللہ کی ذات ختم کر دیتی ہے. اگر وہ چاہے تو پراپرٹیز بسم ہو جاتی ہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. اس پہ امید لگا کے کیوں بیٹھے؟ کیا وہ لوگ کہ جو بینک بیلنس بنا کے بیٹھے ہوئے تھے جاپان میں، مدتوں سے انہوں نے بینک بیلنس بنائے ہوئے تھے، کیا ایک دن میں سارے بینک ختم نہیں ہو گئے؟ بہت سے مقامات پر ہم نے کیا نہیں دیکھا ہے بینکوں کو ختم ہوتے، بینک کرپٹ ہوتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا وغیرہ. ہاں البتہ بعض لوگ بینک کرپسی فائل کرتے ہیں، وہ بینک کرپٹ نہیں ہوتے ہیں، بینک کرپسی فائل کرتے ہیں، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بینک کرپٹ ہونے کی بات کر رہا ہوں. اسی دنیا میں ہم نے اپنے آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھا ہے کہ کئی بینک کرپٹ ہو جاتے ہیں. تو جب بینک کرپٹ ہو سکتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اگرچہ انہوں نے انشورنس کرا رکھی ہے، پھر اس انشورنس نے ایک اور انشورنس کرا رکھی ہے، اور ہمیں بہت سی امیدیں وابستہ ہیں، ہمیں امید ہے بینک کی ایک انشورنس ہے، انشورنس کی پھر انشورنس ہے، لیکن یہ کوئی بھی انشورنس کہیں پہ بھی کسی بھی اعتبار سے کسی وقت بھی یہ نا امیدی میں تبدیل ہو سکتی ہے. لیکن ایک امید جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہے وہ اللہ سے امید ہے. اس کی ذات سے امیدوار رہو، دنیا کی ہر شے سے نا امید ہو جاؤ، اس لیے کہ دنیا کی ہر شے سے جب انسان منقطع ہوتا ہے تو اس سے امیدوار ہوتا ہے. اگر انسان اس دنیا سے جب تک وابستہ رہتا ہے، ایز لانگ ایز یو آر کنیکٹڈ ود دس ورلڈ اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ہیو ہوپ فرام دس ورلڈ، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ہیو ہوپ فرام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیکاز یو ہیو اسٹل کنیکٹڈ ود دس ورلڈ. دیٹ از وائی وی ہیو بین آسک لا تقنطوا من رحمت اللہ، ڈو ناٹ بی ڈسپیئر آف دا رحمت آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. کبھی یہ امید نا امیدی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. ہم نے آج لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا، افغانستان میں، عراق میں، پاکستان میں، مختلف جگہوں پہ لوگوں کے گلے کٹتے ہوئے دیکھا، تو ایک مرتبہ سوچنا شروع کیا، اے پروردگار اگر وہ پردہ غیبت موجود ہے، ہم پر اتنے ظلم ہو رہے ہیں، تو آخر اس کا ظہور کیوں نہیں ہوتا؟ یہ نا امیدی، یہ امید نا امیدی میں تبدیل ہو، زبان شکایت کھل گئی، کہیں ایسا تو نہیں کہ پردہ غیبت سے نہ آنے والی ہستی ہماری وجہ سے پردہ غیبت سے باہر نہ آ رہی ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آج ان لوگوں کا گلا کٹ رہا ہے، کل فرزند رسول کا گلا بھی کٹے؟ اگر آج اتنے لوگوں کے گلے کٹتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارے کانوں پہ جوں بھی نہیں رنگتی ہے، ہمیں کوئی مشکل پیش نہیں آتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، ذرا برابر تکلیف نہیں ہوتی ہے، تو کیا ایسا تو نہیں ہے کہ کل اللہ کی ذات اس کا ظہور کرے جس کو اس نے پردہ غیبت میں محفوظ کر کے رکھا ہے، کل اس کی شہادت بھی ہو تو ہم کوفیوں کے درے ان کی نصرت بھی نہ کر سکیں؟ وجہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے آج تک پردہ غیبت میں اس کو رکھا کیوں ہے؟ کیا مصلحت اس میں ہے؟ کیا ضرورت اس کی ہے؟ کیا اللہ کی ذات کا کوئی فائدہ ہے؟ نہیں عزیزان گرامی، انہیں پردہ غیبت میں رکھنے کا اصلی سبب ہم ہیں. لہذا زمانے کی وہ عارف ہستی، عارف بزرگوار آیت اللہ العظمیٰ بہجت مرحوم ارشاد فرماتے تھے کہ امام زمان اور ہمارے درمیان فاصلہ ہمارے گناہوں کا ہے. اٹس آور سینس، دیر آر بین ڈسٹینس بٹوین می اینڈ امام زمان، دیر از نتھنگ ایلس. It's my sins that is blocking the path of Imam. It's not letting him to come. If me as a youth, if our young people, they are just playing day and night, they enjoy the technology, and they never thought about upcoming Imam. They never made any struggle that our Imam can come up. If youth of the time is going to be busy in playing with the technology, how that is possible? The one who is going to come and is going to rely on the youth today, he's not going to come to rely on the old people. He's not going to have support by those old ages people, but he is going to rely on the people, those who are young. And if youth of today should not think about Imam of the age, how that is possible? He is going to appear. Aaj uske zuhur mein aur hamare darmiyan sirf ek shay faasla hai, aur wo hamari itaat na karna hai, Allah ki maasiyat karna hai. Jitni maasiyat badhti chali jayegi, itna zamane zuhur tulani hota chala jayega. یہ ظلم جس کو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ سے مایوس نہیں ہوں. میں نے جن کو بھی عرض کیا ہے جتنے مظالم ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں ان مظالم کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں. یہ مظالم اور جتنی بھی دشمنیاں ہو رہی ہیں کبھی ہمیں مایوس نہ کریں, اس لیے کہ ہر آنے والا ظلم, ہر ہونے والا ظلم ایک امید کی کرن رکھتا ہے اپنے اندر. کربلا اپنے اندر امید کی کرن رکھتی تھی. جب میرے مولا ابا عبداللہ الحسین شب عاشور کو اپنی بہن کے پاس آئے اور اپنی بہن سے میرے مولا نے گفتگو کرنا شروع کی, اپنی بہن کو عاشور کے دن کے واقعات سنانا شروع کیے, ایک ایک کی شہادت کی خبر دی. تو عزیزو, یہاں پر بی بی نے اپنے بھائی سے ایک سوال کیا, اے میرے بھیا, کیا ہمیں کوئی یاد رکھنے والا ہوگا؟ یہ وہی سوال تھا کہ جو حضرت سیدہ نے اپنے والد گرامی سے پیغمبر اکرم سے کیا تھا, جب پیغمبر نے زہرا کی بارگاہ میں کربلا کے واقعات بیان کرنا شروع کیے تو بی بی نے اپنے بابا سے یہ سوال کیا, اے میرے بابا, کیا میرے حسین پہ کوئی رونے والا ہوگا؟ تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اپنی بیٹی کو تسلی دیتے ہوئے کہا, اے میری بیٹی, ایک قوم اللہ کی ذات پیدا کرنے والی ہے, وہ قوم ان کے بچے ہمارے بچوں پہ روئیں گے, ان کے جوان ہمارے جوانوں پہ روئیں گے, ان کے بوڑھے ہمارے بوڑھوں پہ روئیں گے, ان کی خواتین ہماری خواتین پہ روئیں گے. یہ وعدہ ہے, اگر کل کربلا عاشور کے دن برپا ہوئی تو آج اس کا نتیجہ قوم شیعہ ہے, آج ہم اس کا نتیجہ ہے, آج تشیع اس کا نتیجہ ہے, آج انقلاب اسلامی اس کا نتیجہ ہے, آج دنیا میں اسلامی قیادت اس کا نتیجہ ہے, آج مراجع کا اس دنیا میں ظہور پذیر ہونا اس کا نتیجہ ہے, آج ہماری فقہ کا دنیا میں بالادستی حاصل کرنا نتیجہ ہے کربلا کا. لہذا زمانے کے راہبر عظیم الشان ہستی, گزشتہ سینچری میں ظہور کرنے والی ہستی امام خمینی نے کہا تھا, ما ہر چداریم از کربلا و عاشورا داری, وٹ ایور وی ہیو اٹ از بیکاز آف کربلا اینڈ عاشورا. جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے آج, انقلاب حقیقت میں کربلا و عاشورا کی وجہ سے. تو اگر کربلا و عاشورا کے نتائج آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سب کو شہید کر دیا گیا, آج اگر ہمارے زائرین کو قتل کیا جاتا ہے, مختلف جگہوں پہ اٹھا اٹھا کر ان کو بسوں سے اتار کے قتل کیا جاتا ہے, کبھی ان کو بسوں میں اڑایا جاتا ہے, تو اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ نگاہ کریں آئندہ 50 سال, آئندہ آنے والی ایک صدی میں, کہ یقیناً یہ وہ مذہب ہوگا کہ جو آج پوری دنیا میں پھر دوبارہ حاکم ہوگا. சலவாத் பண்ணிக்கலாம். ابھی اپنی حکومت کی امید رکھیں، اپنی سلطنت کی امید رکھیں. یہ ہماری قربانیاں رائے گاں جانے والی نہیں ہیں. شہید مطہری رضوان اللہ تعالی علیہ شہید کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، شہید کا خون کبھی ضائع ہونے والا نہیں ہے. شہید کا خون قوموں کی رگوں میں دوڑتا ہے اور قوموں کی رگوں میں دوڑ کے قوموں میں انقلاب پیدا کرتا ہے. شہید کا خون ضائع نہیں ہوتا ہے، شہید کا خون زمین پہ نہیں گرتا ہے بلکہ قوموں کی رگوں میں دوڑتا ہے. آج یہ حرارت جو ہمارے دلوں میں کربلا سے متعلق پائی جاتی ہے، یہ حرارت حرارت شہادت ہے، یہ حرارت خون کربلا کی حرارت ہے، یہ آنسو حرارت کا نتیجہ ہے، یہ دلوں میں گرمی اس حرارت کا نتیجہ ہے. لہذا دعائیں امید پیدا کرتی ہیں. جب بھی کبھی شہید کا تذکرہ سنیں تو دعا کریں، اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن، اللہم عجل لولیک الفرج، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. یہ دعا امید پیدا کرے گی، امید کی کرن پیدا کرے گی. اور اگر امید کی کرن انسان میں پیدا ہو جائے تو اس انسان میں ہر قسم کی مایوسیاں ختم ہو جاتی ہیں، مایوسی چھٹ جاتی ہے. مایوسی گناہ ہے، مایوسی انسان کی زندگی میں سٹریس پیدا کرتی ہے. لہذا آپ دیکھتے ہیں کہ آج ہماری میٹریلسٹک ورلڈ میں ایک مشکل جو دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. صلوات پڑھیں خدا. جس کو مغربی معاشرے میں کہا جاتا ہے سب سے زیادہ ہے، مشرقی معاشرے میں یہ کیفیت نہیں ہے، لیکن مغربی معاشرے میں جہاں پہ ٹیکنالوجی زیادہ بڑھی، جہاں پر پیش رفت زیادہ ہوئی ہے، جہاں پر معاشرہ اس وقت سب سے زیادہ سہولتوں میں زندگی بسر کر رہا ہے، اسی معاشرے کا خاصہ ہے. آپ ڈاکٹر صاحبان یہاں پر موجود ہیں، میں نے خود ڈاکٹر صاحبان سے سنا ہے کہ اس معاشرے میں آج سٹریس بڑھتی چلی جا رہی ہے. ایک مرتبہ پھر بھی صلوات. اسی معاشرے میں سٹریس بڑھتی چلی جا رہی ہے، ڈسٹریس بڑھتی چلی جا رہی ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں. اگر آپ اپنے معاشروں میں آج بھی چلے جائیں جہاں پر لوگ فقیر ہیں، غریب ہیں، ان کے پاس ابتدائی میلز تو موجود نہیں ہیں، ابتدائی ضروریات تو موجود نہیں ہیں، دے ڈو ناٹ ہیو دوز بیسک ریسورسز، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ول فائنڈ دیم ہیپی، دے لیو اے ہیپی لائف. یہ کیا وجہ ہے؟ ایک فقیر معاشرے کا آدمی خوشی کے ساتھ زندگی بسر کرتا ہے، پریشان نہیں ہے، سٹریسز وہاں نہیں ہیں، وہاں پہ لوگ ڈسٹرب نہیں ہیں، وہاں پہ لوگوں کو بلڈ پریشر کم ہے، یہاں پر بلڈ پریشر زیادہ ہے، یہاں پر لوگ پلز لے کے سوتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو نیند آرام سے آ جاتی ہے. ایک غریب آدمی اپنی کھیتی باڑی کر کے اپنی زمین میں آرام سے سو جاتا ہے، لیکن ایک آدمی جس کو بہترین کمرہ نصیب ہے، جہاں پر ہیٹنگ کا سسٹم بھی موجود ہے، جہاں پر ایئر کنڈیشننگ موجود ہے، وہاں اس کو نیند نہیں آتی ہے. ایک معمولی کسان اپنی کھیت میں سو جاتا ہے، لیکن ایک بہترین بیڈ پہ جہاں پر ہر قسم کی سہولتیں کمفرٹر بھی موجود ہے، کمفرٹیبل لائف ہے، لیکن یہاں اس کو پلز کھانی پڑتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مادی زندگی کا خاصا سٹریس ہے. میٹریلسٹک لائف خود اپنے اندر ایک خاصیت رکھتی ہے، میٹریلسٹک لائف سٹریس لاتی ہے، انسان میں ڈسٹریس پیدا کرتی ہے. جتنا انسان مادی زندگی سے آزاد ہوتا چلا جاتا ہے، اتنا اس کی لائف سٹریس فری ہوتی چلی جاتی ہے. لہذا جن کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، دے ان کو بینک میں اکاؤنٹ کھولنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ان کو بینک کے متعلق پریشان ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس سٹیٹمنٹس بھی نہیں آتی ہیں، ان کو وہ کبھی اوور ڈرافٹ بھی نہیں ہوتے ہیں جی، کبھی اوور ڈرافٹ نہیں ہوتے ہیں. ہم اوور ڈرافٹ بھی ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس کے بعد اس کے لیے فائن بھی پے کرتے ہیں جی، پھر اس کے لیے ہمیں دوسرے ذرائع استعمال کرنا پڑتے ہیں، کبھی ہم اپنی ویجز کے لیے پریشان ہیں. کب یہ ختم ہو جانے والی ہے؟ جس دن ہماری جاب ختم ہو جائے، فوراً انشورنس موجود ہو جو ہمارا دامن تھام لے، پھر انشورنس سے امید ہے. یہ امیدیں جتنی بھی ہم نے اس دنیا سے بڑھا لی ہیں، یہ ساری امیدیں جب کٹ جاتی ہیں، جب کٹتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو وہاں سے سٹریس پیدا ہوتی ہے، یہاں سے ڈپریشن پیدا ہوتا ہے. آج یہ ڈپریسڈ لائف جس کو ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نوجوان مختلف جگہوں پہ، کئی گھروں میں جاتا ہوں یورپ سے لے کر یہاں تک، مختلف علاقوں میں، اپنی فیملیوں میں دیکھا ہے کہ بچوں میں، نوجوانوں میں ڈپریشن بڑھ رہا ہے. ڈپریشن کی وجہ سے وہ آئسولیٹڈ لائف زندگی پسند کرتے ہیں، آئسولیٹڈ لائف، اپنے والدین کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، اپنے اقربا کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ نہیں بیٹھتے ہیں، سب کچھ چھوڑ چھڑا کے ایک کمرے میں بیٹھا ہے، اس کے پاس ایک گیم ہے اور گیم اس کی زندگی ہے. یہ ڈپریشن ہے، یہ ڈپریسڈ لائف ہے. یہ خاصیت ہے اس مادی دنیا کی، کہ مادی دنیا کے وسائل جتنے بڑھتے چلے گئے، اتنا مادی دنیا نے ہمیں ڈپریشن دیا. لیکن اس ڈپریشن سے نکلنے کا علاج کیا ہے، ذریعہ کیا ہے کہ ہم اس ڈپریشن سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ لہذا قرآن کریم نے ہمیں اس کا علاج بتایا ہے. یہ جو کلمہ ہم کبھی اپنی دعاؤں میں پڑھتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں امن یجیب المضطر اذا دعاه ویکشف السوء. مضطر کس کہتے ہیں؟ سٹریسڈ آدمی، ڈپریسڈ آدمی کو. ہم بارگاہ خدا میں کہتے ہیں اے پروردگار، تیرے سوا کوئی ہے کہ جس کے علاوہ کسی دوسرے کے پاس ایک سٹریسڈ آدمی جا سکے، ڈپریسڈ آدمی جا سکے؟ بھائی ڈاکٹر صاحبان کے پاس اگر چلے جائیں گے تو وہ کچھ ڈرگز دے دیں گے ڈپریشن کے لیے، کوئی بھی دعا لکھ کر نہیں دیتا ہے. کاش کبھی ہمارے کچھ ڈاکٹر ایسا بھی کام کرنے لگے کہ ان کو کوئی دعا لکھ کر دینے، کہیں کہ آج کے بعد پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن ان کو پریشانی یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ لکھ کر دے دیا تو دوسرا آدمی اس نے جا کے اس کے خلاف کیس کر دیا، تو پھر ڈاکٹر صاحب کو اس کے لیے اپنے لیے پھر جا کر ڈیفینڈ کرنا پڑے گا کورٹ میں، ان کو اپنی کئی پریشانیاں ہیں جی. تو وہ لیگل پرابلمز کچھ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ کوئی آدمی ایڈوائز بھی نہیں کر سکتا ہے. لیکن یقیناً اللہ کی ذات نے دعاؤں میں ڈپریشن کے لیے حل رکھا ہے، ان پریشانیوں کے لیے کہ جو ہماری کامن پریشانیاں ہیں. یہ ایسی کوئی پریشانیاں نہیں ہیں کہ جو آج کے زمانے میں پیدا ہوئی ہیں، گزشتہ زمانے میں نہیں تھی، آدم کے زمانے میں نہیں تھی، نوح کے زمانے میں نہیں تھی، ابراہیم کے زمانے میں نہیں تھی. ہم کوئی نئے لوگ اس دنیا میں پیدا نہیں ہو گئے. ہم کبھی یہ کہتے ہیں مولانا نو وی لیو ان امریکہ اٹس ڈپریسڈ لائف، نو دیٹ از ناٹ ٹرو. ویئر ایور وی لیو ان اینی پارٹ آف دی ورلڈ، ان اینی ایج آف آور ہیومن لائف، دیٹ از دا سیم سچویشن. پیپل دے ہیو گون تھرو، دے ہیو ایکسپیرینسڈ، اور اس تجربے کی بنیاد پہ اہل بیت اطہار نے جو نسخے بتائے ہیں وہ ایسے نسخے ہیں کہ جو کامیاب ہیں. اور یہی وہ وجہ تھی کہ جتنی پریشانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، پریشانیوں کا ایک تلاطم ہے، ایک طوفان ہے پریشانیوں کا، لیکن جتنی پریشانیاں بڑھتی چلی گئیں اتنی دعائیں بڑھتی چلی گئیں. جتنا زیادہ مصیبتیں امنڈ کر ان کی طرف آئیں، اتنا انہوں نے اپنی دعاؤں کو انکریز کر دیا، اپنے پروردگار سے اپنے رابطے کو مضبوط کرنا شروع کر دیا. یہاں تک کہ جب پریشانی آخری لمحات تک پہنچی تو سید الشہداء نے کہا رضاً بقضائه وتسلیماً لامرہ. دیکھا، یہاں پہ سٹریس ضرور ہے لیکن سٹریس ریلیف بھی موجود ہے، سٹریس فری موجود ہے، ایسی دوا موجود ہے، ایسی دعا موجود ہے جس نے میرے مولا کو ایک ریلیف دے دی، کمپلیٹ ریلیف. کہ اگرچہ میں ایسے مقام پہ پہنچ گیا ہوں اطراف میں کتنے قاتل موجود ہیں، سب نے مجھے اپنے نرغے میں کر لیا ہے، ان کے ہاتھوں میں تلواریں بھی موجود ہیں، مجھے یقین ہے میں تھوڑی دیر کے بعد قتل ہو جانے والا ہوں، پیاس کی شدت بھی ہے، دن بھر مختلف مقتولین کو اٹھایا ہے، کتنے شہداء کو اٹھایا ہے، تھکن بھی موجود ہے، لیکن جب ایک مرتبہ کہہ دیا رضن بقضاء ہی، میں تیری قضاء کے سامنے راضی ہوں، جب اس رضایت کا اظہار کر دیا تو ایک ریلیف مل گئی، ایک دفعہ ہر قسم کی سٹریس دور ہو گئی، پھر میرے مولا نے سب سے عظیم کام جو انجام دیا، اگرچہ ہم اس کو بعض اوقات مصائب میں سنتے ہیں، لیکن عزیزو ذرا سیرت اہل بیت اطہار کو دیکھیے کہ جب مشکل ترین وقت آ کے میرے مولا پڑا تو ایک مرتبہ کربلا کی مٹی کو جمع کیا، کربلا کی مٹی کو جمع کر کے اپنی پیشانی کو کربلا کی سرزمین پہ رکھ دیا تاکہ ساری پریشانیاں بارگاہ خدا میں رکھ دی جائیں۔ یہ پریشان انسان، یہ جو اپنے دماغ کے اعتبار سے، اپنے دل کے اعتبار سے بہت کمزور ہے، کبھی سٹریسفل ہو جاتا ہے، ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، لیکن جو ہی اس نے اپنے سجدے کو بارگاہ الہی میں رکھ دیا تو کہا جاتا ہے کہ سب سے بہترین ریلیف اسی پیشانی سے ملتی ہے۔ ابھی پچھلے ہی سال ایک ویسٹرن سائنٹسٹ نے اس پہ تحقیق کی ہے، یوٹیوب پہ موجود ہے، اس نے کہا کہ اگر آج کی اس دنیا میں، الیکٹرانک ورلڈ میں، جہاں پر مختلف قسم کے میکنزم انسان پہ ہر وقت اثر انداز ہو رہے ہیں، مختلف قسم کی سٹریسز اس پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، اور یہ الیکٹرانک ورلڈ، اس کے مختلف قسم کی ویوز اس کے دماغ پہ اثر انداز ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی چاہے کہ ان ویوز کو ڈیزالو کرے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے چاہیے کہ وہ اپنی پیشانی کو مٹی پہ رکھ دیں تاکہ ان الیکٹرانک ویوز کا اثر ختم ہو جائے، اور پھر وہ یہ کہتا ہے کہ مٹی پہ رکھنے کے لیے بھی اگر وہ اپنے رخ کو زمین کے مرکز کی طرف کر لے، مرکز زمین کی طرف کر لے، تو اس کی یہ ساری ویوز ختم ہو جائیں گی اور اس کی زندگی سے یہ سٹریس ختم ہو جائے گی۔ کیا اسلام نے ہمیں یہ نہیں کہا ہے؟ اسلام نے ہمیں یہی حکم نہیں دیا ہے کہ مٹی پہ سجدہ کرو، زمین پہ سجدہ کرو، اور زمین پہ بھی جب سجدہ کرو تو رخ اس مقام کی طرف کرو کہ جو مرکز زمین ہے، کعبہ مرکز زمین ہے۔ ہمیں اس لیے حکم دیا گیا کہ جب تم سجدے میں سر رکھ لو تو مکمل سکون نصیب ہو جائے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، صلوات پڑھنے ایک مرتبہ، آئیے اہل بیت کی زندگی میں ایک اور سیرت کو تلاش کرتے ہیں کہ اہل بیت اپنی مشکلات کو کیسے آسان کرتے تھے۔ نمونوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اہل بیت نمونہ ہے ہمارے لیے، نمونہ عمل ہے۔ روایت ملتا ہے کہ پیغمبر کئی دنوں سے بھوکے تھے، بھوک کی شدت بڑھتی چلی گئی، اور کچھ عجیب بات ہے کہ جب بھی پیغمبر کی زندگی میں مشکلات بڑھتی تھیں تو حضرت اپنی بیٹی کے گھر آ جایا کرتے تھے۔ زہرا مرکز اہل بیت ہے، مرکز محبت اہل بیت ہے، مرکز ولایت اہل بیت ہے۔ خود پیغمبر بھی جب مشکلات زیادہ بڑھ جاتی تھیں تو اپنی بیٹی کے پاس آتے تھے۔ روایت ملتا ہے جب حضرت کبھی سفر کے لیے جانا چاہتے تھے تو سب سے آخر میں جس ہستی سے ملتے تھے وہ زہرا ہے، اور جب سفر سے واپس تشریف لاتے تھے سب سے پہلے جس ہستی کو ملتے تھے وہ اپنی بیٹی زہرا تھی۔ صلوات پڑھنے ایک مرتبہ، جب بھوک کی شدت بڑھ گئی، تین دن گزر گئے، تو حضرت آئے اپنی بیٹی کے دروازے پہ آ کے دستک دی۔ جب بیٹی دروازہ کھولا بیٹی کے چہرے پہ نگاہ پڑی، بھوک کی شدت کی وجہ سے بی بی کے چہرے کا رنگ بدل چکا تھا. حضرت نے اپنی بیٹی سے مخاطب ہو کر کہا، اے میری بیٹی زہرا، گھر میں کھانے کے لیے کچھ موجود ہے؟ میں 3 دن سے بھوکا ہوں. بی بی نے ایک مرتبہ اپنے بیٹوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، میرے حسن و حسین دونوں بھوکے ہیں، 3 دن سے یہ بھوکے ہیں، انہوں نے کچھ کھایا نہیں ہے. پیغمبر نے کیا کیا؟ عزیزان گرامی، راوی یہ لکھتے ہیں کہ حضرت نے ایک مرتبہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے پاس بٹھایا، اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین کو اپنے قریب بٹھایا، دونوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھے. پھر اتنے میں امیر المؤمنین بھی گھر پہ تشریف لائے، حضرت نے ان کو بھی اپنے ساتھ بٹھایا. بٹھانے کے بعد حضرت نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا، بلند کر کے بارگاہ خدا میں دعا کرنا شروع کی، اے میرے پروردگار، یہ میری اہل بیت ہیں، یہ 3 دن سے بھوکے ہیں. اہل بیت اطہار جب بھی مشکلات میں گھر جاتے تھے تو تنہا وہ ذریعہ کہ جس کے ذریعے وہ اپنی امیدوں کو قائم کرتے تھے، تنہا وہ ذریعہ جس کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کرتے تھے، وہ اللہ کی ذات ہے. اپنے پروردگار سے لو لگانا، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرنا. جو ہی پیغمبر کی دعا ختم ہوئی، حضرت سیدہ اٹھی، اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئیں. کمرے میں جا کے حضرت سیدہ نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھی. لیکن 2 رکعت نماز حاجت سیرت ہے حضرت سیدہ کی. اگر کبھی مشکلات بڑھ جائیں، سختیاں شدائد ٹوٹ کر پڑیں، تو بہترین ذریعہ 2 رکعت نماز حاجت ہے. 2 رکعت نماز حاجت ادا کی. ابھی بی بی کی نماز حاجت ختم نہیں ہوئی تھی کہ فرشتے غذا لے کر زہرا کے گھر میں نازل ہوئے. تو سیرت اہل بیت سے کیا ملتا ہے؟ اگرچہ یہ معجز نما ہستیاں ہیں، اگر یہ چاہیں تو زمین سے غذا نکال سکتے ہیں، اگر یہ درخت کے سامنے اپنے ہاتھ کو پھیلائیں تو درخت کی مجال نہیں ہے کہ ان کو غذا نہ دے، اگر یہ آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو پھیلائیں آسمان سے غذا نکلے گی، اگر یہ چاہیں سمندروں سے غذا نکالیں تو غذا نکال سکتے ہیں. لیکن سیرت اہل بیت یہ ہے کہ انہوں نے دعاؤں کے ذریعے اپنی مشکلات کو حل کیا، اپنے مسائل کو دعاؤں کے ذریعے حل کیا، تاکہ آنے والی نسلیں بارگاہ خدا کے ساتھ متعلق رہیں. اہل بیت اطہار اپنے معجزات کے ذریعے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کرنا چاہتے تھے، اہل بیت اطہار یہ چاہتے تھے کہ اپنے ذریعے لوگوں کو خدا کے قریب کریں. اہل بیت واسطہ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی شخص اپنی زندگی میں لوگوں کو اپنے قریب کر رہا ہو، اپنے اطراف میں جمع کر رہا ہو، تو ایسے شخص سے بچنے کی کوشش کرو. اس لیے کہ اہل بیت اطہار نے لوگوں کو اپنے قریب نہیں کیا ہے، اپنے ارد گرد جمع نہیں کیا، بلکہ لوگوں کو اپنے قریب کر کے خدا کے قریب کر دیا. بسا اوقات ہوتا ہے نا، بعض لوگ گروپ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش یہ کرتے ہیں اپنے سے لوگوں کو متاثر کر لیں، اپنے قریب کریں، اپنا حلقہ اثر بنا لیں. ہمارے حلقہ اثر ہونے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہمارے مقلد بن جانے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہمارے مقلد ہمارے ذریعے خدا کے ساتھ متعلق نہ ہوتے ہوں تو ایسے لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسا حلقہ اثر مفید ثابت نہیں ہوتا ہے. ایسی ہستیوں کے اطراف میں زندگی بسر کریں، ایسی شخصیات کو قبول کریں جو شخصیات آپ کو خدا کے قریب لے جائیں. کبھی بھی شخصیت پرستی کا کام نہ کریں، زندگی میں شخصیت پرستی سے باز رہیں. اس لیے کہ شخصیات ممکن ہیں آپ کو باطل کی طرف لے جائیں، لیکن اگر شخصیت اللہ کی طرف پکار رہی ہو، توکل بر خدا کے لیے آپ کو دعوت دیتی ہو، تو ایسی شخصیات پہ عقیدہ پیدا کریں. صلوات پڑھیں ایک مرتبہ. بس آج ہم نے 2 امور سے متعلق، 2 فوائد سے متعلق گفتگو کی ہے. 1، دعا امید پیدا کرتی ہے. 2، دعا سٹریس فری عمل ہے، ایک ایسا عمل ہے جو انسان کی زندگی سے سٹریس کو نکال دیتا ہے اور انسان کی زندگی میں اطمینان پیدا کرتا ہے. آئیے 1 دعا، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، کہ جب مصیبتیں بڑھتی چلی جاتی تھیں، اس دعا سے متعلق یہ کہا گیا ہے، وکان من دعاہ علیہ السلام اذا ارادت له مهمۃ، جب کوئی مشکل میرے مولا پڑتی تھی، او نزلت به ملمۃ وعند القرب، جب کبھی ان پہ سختیاں اور بے چینی بڑھنے لگتی تھی، بے چینی کس کو کہتے ہیں؟ اسی سٹریس کو کہتے ہیں، اسی ڈسٹریس کو کہتے ہیں، اضطراب جتنا بڑھتا چلا گیا، تو میرے مولا نے دعا کے ساتھ تمسک کیا۔ کیسی دعا پڑی؟ آئیے ذرا اس دعا کی طرف توجہ کرتے ہیں، چند کلمات مولا کی دعا کے آج اپنی مجلس میں زینت کے طور پر عرض کرتا ہوں، کہ میرے مولا یہ ارشاد فرماتے ہیں، یا من تحل بہی اوقد المکارہ، اے وہ جس کے ذریعے مصیبتوں کے بندھن کھل جاتے ہیں، مصیبتوں کے عقد کھل جاتے ہیں، یا من تحل بہی اوقد المکارہ، مشکلیں اپنی بندھنے باندھتی ہیں، مشکلیں کبھی گٹھن بن جاتی ہیں، اتنی کٹھن ہو جاتی ہیں کہ مشکلوں کے عقد کو توڑنے کی ضرورت ہے، اور وہ ذات کہ جو مشکلات کے عقد کو توڑ دیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ یا من تحل بہی اوقد المکارہ، کبھی مشکلیں ایسی جگہ پہ پہنچ جاتی ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ مشکل ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ مصیبت ٹوٹنے والی نہیں ہے، یہی سے مایوسی چھانے لگتی ہے، ہوپلیسنس پیدا ہوتی ہے، ڈسپیئر پیدا ہوتی ہے، اور مایوسی گناہ ہے۔ لیکن اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے ایک وہ ذات ہے جو ہر مشکل کو حل کر سکتی ہے، حلال مشکلات ذات ہے، اگر حلال مشکلات ذات کے متعلق یقین پیدا ہو جائے تو کبھی سٹریس پیدا نہیں ہوگی، کبھی پریشانی نہیں بڑھے گی، بلکہ یہ دعا سٹریس فل بن جائے گی۔ فرمایا، یا من یفتؤ به حد الشدائد، کبھی جب شدتیں بڑھنے لگتی ہیں تو شدتوں کے اپنے بارڈرز ہیں، ان کی اپنی حدود ہیں، ان حدود کو جو ذات توڑ دینے والی ہے وہ اللہ کی ذات ہے، شدتوں کی حدوں کو توڑ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، یعنی شدتوں کو اپنی حد سے نکال کر پھر دوبارہ باہر پھینک دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ یا من یلتمسو منہ المخرج الی روح الفرج دلت لقدرت کا صعاب، اے وہ ذات جس کی بارگاہ میں ہر وہ کہ جو مشکل میں گھر جاتا ہے تو جسے پکارتا ہوا نظر آتا ہے، اور وہ جو مشکلات کو حل کر دیتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، کیا دیکھتے نہیں کہ جب یہ 9/11 جو ہمارے اس ملک میں ہوا، 9/11 میں بعض لوگ کے جو اللہ پہ عقیدہ تو نہیں رکھتے تھے، لیکن جب بلڈنگ سے کوئی بھی مددگار نظر نہ آیا تو ایک تنہا وہ ذات نظر آئی تو انہوں نے کہہ دیا او مائی گاڈ، جہاں پہ کوئی بھی باقی نہ رہ جائے، جہاں پہ کوئی مددگار باقی نہ رہ جائے تو ایک ذات جس سے انسان لو لگا سکتا ہے، جس کو پکار سکتا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ کیا ہمارے نوجوانوں کو یہ اندازہ نہیں کہ جب کبھی کسی ایسے ایکسیڈنٹ میں گرفتار ہو جائیں، ایسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں جہاں پر کوئی ساتھ موجود نہ ہو، تو ایک فطری آواز نکلتی ہے، فطری آواز۔ فطری آواز کس کہتے ہیں؟ فطری آواز وہ آواز ہوتی ہے جو کامن ہوتی ہے مختلف جگہوں پہ، کامن ہوتی ہے، یعنی دنیا کا ہر آدمی یہ آواز بلند کرتا ہے، چاہے وہ رشیا میں موجود ہو، چاہے وہ امریکہ میں موجود ہو، چاہے وہ چائنا میں موجود ہو، جہاں پر اطراف میں کوئی بھی آدمی موجود نہ ہو تو وہاں پر جسے پکارا جا سکتا ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ لہذا قرآن کریم نے کچھ اس طرح سے ارشاد فرمایا، کیا آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب وہ کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں تو کشتی جب گرداب میں پھنسنے لگتی ہے، اطراف میں کوئی اور کشتی بھی نظر نہیں آتی ہے، اوپر کوئی جہاز بھی موجود نہیں ہوتا، انسانوں کا بھی کوئی وجود موجود نہیں ہے، صرف دریا ہے اور دریا کا پانی ہے، پانی کا گرداب ہے، جب گرداب میں پھنس گیا تو اس سے پوچھا جائے ابھی تیری مدد کرنے والا کون ہے، تو کہے گا ایک وہ ذات ہے جو اللہ کی ذات ہے، وہ جس کو فطرت قبول کرتی ہے، جس کو انسانی فطرت قبول کرتی ہے. فطرت نہ رشین ہوتی ہے نہ امریکن ہوتی ہے، فطرت الہی ہے. فطرت امریکن نہیں ہوتی ہے، ہم نے امریکن بنا دیا، ہم نے یہ سمجھا ہے کہیں فطرت بھی امریکن ہوتی ہے. چونکہ پاسپورٹ مل گیا ہے تو ہم نے یہ سمجھ لیا ہماری شاید فطرت امریکن ہو گئی. فطرت امریکن نہیں ہوتی، فطرت پاکستانی بھی نہیں ہوتی، فطرت انڈین بھی نہیں ہوتی. فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. فطرت تو فطرت ہے جس پہ اللہ نے انسان کو خلق کیا ہے. اللہ نے انسان کو دین پہ خلق کیا ہے، اپنی محبت پہ خلق کیا ہے، اپنی ذات کے لیے خلق کیا ہے، اپنی ذات کے ساتھ متعلق کر کے خلق کیا ہے. ہم ہیں مخلوق، وہ ہے خالق. خالق کا کام یہ ہے کہ مخلوق کی مشکلات کو حل کرے، اور اگر مخلوق اس کے ساتھ تمسک کرے تو ان کی مشکلات حل ہوتی چلی جائیں گی. آئیے عزیزان گرامی، شام میں تھوڑی دیر کے لیے کاروان اہل بیت کی طرف نگاہ کرتے ہیں کہ جن کی مصیبتیں بڑھتی چلی گئیں. کبھی کربلا میں مصیبت پڑی، پھر اس سے بڑھ کر مصیبت کبھی کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں، اور کبھی یہ مصیبت شام میں اپنے اوج پہ پہنچ گئی. ہمارے چوتھے امام جب شام کا تذکرہ کرتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ مجھے شام کی مصیبتیں بھولتی نہیں. کبھی راویوں نے پوچھ لیا، مولا آخر شام کی مصیبت آپ کو کیوں نہیں بھولتی؟ تو میرے مولا نے شام کے اسباب کو بیان کیا. فرمایا شام کوئی ایسی جگہ تھی جہاں پر میرے ساتھ میری پھپھیاں بغیر پردے کے موجود تھیں، میری بہنیں پردے کے بغیر موجود تھیں، میری مائیں میرے ساتھ تھیں، مجھ سے غیرت کا امتحان لیا گیا. فرماتے ہیں کہ شامیوں کے ہاتھوں میں پتھر موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں آگ موجود تھی. میرے مولا فرماتے ہیں میرے ہاتھ پسے پشت باندھ دیے گئے تھے، میری پھپھیوں کے ہاتھوں کو پسے پشت باندھ دیا گیا تھا، ہمیں ایک رسی میں پرو دیا گیا تھا، لوگوں کو حکم دیا گیا تھا اے شام کے لوگوں چھتوں پہ چلے جاؤ، چھتوں پہ کھڑے ہو کر آنے والے قیدیوں کا تماشا کرو. میرے مولا یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے پاس گرم پانی موجود تھا، لوگوں نے گرم پانی پھینکا، کسی کے پاس آگ موجود تھی اس نے آگ پھینکی. سید سجاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ آگ کے انگارے میرے سر پہ آ کر گرے، میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے تو میں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اپنے سر سے آگ کو ہٹا نہیں سکتا تھا. سید سجاد فرماتے ہیں میرا امامہ جلتا رہ گیا، میرا سر جل گیا، لیکن میں اپنا دفاع نہ کر سکا. پھر میں نے دیکھا عزاداروں، میرے مولا فرماتے ہیں میں نے دیکھا کچھ بوڑھی عورتیں ہیں جن کے ہاتھوں میں پتھر ہیں، انہوں نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے، انہوں نے نشانہ میری پھپھیوں کو بنایا، زینب اور ام کلثوم کو نشانہ بنایا. لیکن جب زینب ام کلثوم کو نشانہ بنایا نا تو میں نے دیکھا ایک بڑھیا کے ہاتھ میں ایک پتھر ہے، اس نے نشانہ کچھ ایسی عجیب جگہ کو بنایا ہے کہ جس نے میرے دل کو جلا دیا، جس کے بعد میں نے خون کے آنسو رونا شروع کیے. میرے مولا کہتے ہیں میں نے دیکھا اس نے پتھر جب اٹھایا تھا نا تو ایک مرتبہ دیکھا ابا عبداللہ الحسین کا سر نیزے پہ بلند تھا. اس لعین عورت نے کیا کیا؟ اس نے اپنے پتھر کا نشانہ اے میرے بابا کے سر کو بنایا، وہ سر کے جو کبھی سے اپنے جسم سے قلم ہو چکا تھا، اس
سر کو نشانہ بنایا، اے میری آہ نکلی۔ ایک مرتبہ میں نے شام کے بازار میں بلند آواز سے کہا، السلام علیکم یا ابا عبد اللہ، اے میرے بابا آپ پر میرے سلام ہو۔ اے زینب کی آہ نکلی، زینب نے جب دیکھا نا نیزے پہ میرے بابا کے سر پہ ستم ہو رہا ہے، تو زینب نے بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے کہہ دیا، واہ جدہ ہو، واہ رسول اللہ، اے میرے نانا رسول اللہ، آئیے ذرا شام کے بازار میں دیکھیے تو صحیح، یہ سر ہے میرے بھائی کا۔ اے میرے مولا سید سجاد کہتے ہیں، کئی مرتبہ میرے بابا کی نظریں سر سے بند ہو جاتی تھی، میرے بابا آنکھوں کو بند کر لیتے تھے، پھر تھوڑی دیر کے بعد آنکھوں کو کھولتے تھے۔ آیت اللہ جوادی عاملی یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آئیے ابا عبداللہ الحسین سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، اے میرے مولا، اے ابا عبداللہ، اے جب زینب کربلا میں موجود تھی، تلہ زینبیہ میں موجود تھی، آپ کے گلے پہ جب خنجر چل رہے تھے تو اے میرے مولا زینب تو دیکھتی رہ گئی، زینب نے اپنی آنکھیں بلند بند نہیں کی ہے، زینب نے صرف اتنا کہا، اے کربلا کی سرزمین بلند ہو جا، میں اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ اے لیکن یا ابا عبداللہ آج کیا ہو گیا، شام میں آ کے آپ نے اپنی آنکھوں کو بند کیوں کر لیا؟ تو میرے مولا یہ کہیں گے، اے کسی کے گلے پہ خنجر چلنا تو آسان ہے، اے لیکن کسی کی بہن کو جو زینب جیسی بہن ہو اسے شام کے بازار میں پھرانا بڑا مشکل ہے۔ اے لیکن میرے مولا ابا عبداللہ آپ تو اپنی آنکھوں کو بند کر رہے تھے، اے لیکن سید سجاد ہے جو اپنی آنکھوں سے شام کے بازار کو دیکھ رہے تھے، اپنی پھپھیوں کو دیکھ رہے تھے۔ اے کبھی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے مخاطب ہو کر کہتی تھی، اے میرے بھیا سید سجاد، تھوڑی دیر کے لیے اپنی کمر کو جھکا لو، اے میرے گلے میں رسی مجھے تکلیف دے رہی ہے، اے میری سانس گھٹ رہی ہے۔ عزاداروں یہی تو وجہ ہے، اے جب سید سجاد مدینہ واپس آئے نا تو عزاداروں محمد حنفیہ جب ملنے کے لیے آئے نا تو محمد حنفیہ نے خیمے کے قریب آ کر پوچھا، میرے بیٹے سید سجاد کہاں ہے؟ ایک کرسی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اے لیکن پہچان نہ سکے، اے کسی نے بڑھ کر کہہ دیا، اے محمد حنفیہ کیا تو نے دیکھا نہیں، یہی سید سجاد ہے، اے جس کو شام نے بوڑھا کر دیا، یہ شام سے واپس آئے تھے 40 سال کے تھے، لیکن 40 سال کے سید سجاد بوڑھے ہو گئے، اے کہیں رکوع کی حالت میں شام کے بازاروں سے گزرے، کہیں بابا کے سر کو دیکھا، اے کہیں بیویوں کے سروں کو دیکھا، اے میرے مولا کی داڑھی سفید ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بخص صفاتک و بعز جلالک و بنور انبیائک و بعصمت اولیائک و بدماء شہدائک نسألک زیادۃ فی العلم و برکۃ فی الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ونجاة من النار ودخولا في الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم اغفر لشهداء الإسلام، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بجاه محمد وآله الطاهرين ماتم حسين۔